السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی فوج کا ایک طیارہ راولپنڈی میں آبادی پر گر کر تباہ ہونے سے 18 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. فوج نے 5 فوجیوں کی موت کی تصدیق کی ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ مکمل کر دیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 25 برس سے پولیو کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو پروگرام جاری ہے، لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود بچوں کو اپاہج کرنے والی اس بیماری کا ملک سے مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوج کی تعداد کم کر دی جائے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں رواں برس کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران تقریباً 4,000 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں حکومتی سطح پر اٹھائے گئے ہنگامی نوعیت کے کئی اقدامات کے سبب عام لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے. اور برازیل کے صوبے پارا کی جیل میں قیدیوں کے 2 متحارب گروہوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں کم سے کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یمن کے صوبے سادہ میں پیر کے روز ایک مارکیٹ پر فضائی حملے میں 10 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی فوج کا ایک طیارہ راولپنڈی میں آبادی پر گر کر تباہ ہونے سے 18 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. فوج نے 5 فوجیوں کی موت کی تصدیق کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے اعلامیے کے مطابق طیارہ منگل کو آبادی پر گرنے سے 12 عام شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 12 زخمی ہوئے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کا طیارہ مضافاتی علاقے ربی سینٹر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا چھوٹا طیارہ آرمی ایویشن کا تھا، جس میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد سوار تھے. فوج نے حادثے میں 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے. ISPR نے کہا ہے کہ حادثے میں جہاز کے 2 کپتان لیفٹیننٹ کرنل ثاقب اور لیفٹیننٹ کرنل وسیم کے ساتھ عملے کے دیگر 3 ارکان نائب صوبیدار افضل، حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت بھی موت کے منہ میں چلے گئے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا. وزیراعظم عمران خان نے سانحے پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے. دسمبر سن 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 132 طلبہ سمیت 141 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کو پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی کاروائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں گزشتہ 25 برس سے پولیو کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو پروگرام جاری ہے، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود بچوں کو اپاہج کرنے والی اس بیماری کا ملک سے مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. پاکستان میں سن 2015 میں پولیو کے 54 کیسز، 2016 میں 20، 2017 میں 8 اور 2018 میں 12 کیسز سامنے آئے تھے، لیکن رواں سال یعنی 2019 میں اب تک 45 کیسز کا اندراج ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پولیو کیسز سامنے آ رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوج کی تعداد کم کر دی جائے. پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں ہدایت کی ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی لائی جائے. اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کو ختم کیا جائے اور بیرون ملک تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی لائی جائے. امریکہ کے وزیر خارجہ کے اس بیان پر کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء سن 2020 کے امریکی انتخابات سے پہلے شروع ہو جائے گا, افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ پومپیو نے صدر غنی کو یقین دلایا ہے کہ فوجوں کی واپسی زمینی حالات سے مشروط ہوگی. صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر غنی اور وزیر خارجہ پومپیو کے درمیان حال ہی میں ٹیلی فون بات چیت کے دوران حالات سے مشروط فوجوں کی واپسی کا امریکی عہد زیر بحث آیا ہے. مائک پومپیو نے صدر غنی کو یقین دلایا کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا کے لیے حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور فوجوں کا افغانستان سے انخلا زمینی حالات پر منحصر ہوگا. اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں رواں برس کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران تقریباً 4,000 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے افغانستان مشن کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جاری جنگ میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے, جس کے باعث رواں سال جنوری سے جون تک 3,812 افغان شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے افغانستان مشن نے یہ اعداد و شمار اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتائے ہیں جو منگل کو جاری کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کی نسبت رواں سال طالبان کے مقابلے میں افغان فورسز اور اتحادی فوجوں کے ہاتھوں ہونے والی شہری ہلاکتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے باوجود افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کمی نہیں آ سکی ہے, جس کے باعث افغان شہریوں کی زندگیاں مسلسل خطرات میں گھری ہوئی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں حکومتی سطح پر اٹھائے گئے ہنگامی نودے کے کئی اقدامات کے سبب عام لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے. ایک تازہ آرڈر میں 5 اضلاع کے پولیس سربراہان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد کے محل وقوع, ان کے اماموں اور منتظمین کے بشمول نظریاتی وابستگی کوائف جمع کر کے انہیں فوری طور پر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو پیش کریں. اگرچہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اسے پولیس کے معمول کا ایک عمل قرار دیا ہے, اس پر مقامی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. بھارت کی ریاست اتر پردیش میں خاتون اور اس کے وکیل کی کار کے حادثے میں زخمی ہونے کے واقعے کو مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے. حادثے کا شکار خاتون نے ایک رکن اسمبلی پر انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کر رکھا ہے. کار حادثے میں خاتون اور اس کی وکیل شدید زخمی, جبکہ اس کی دو رشتہ دار خواتین ہلاک ہو گئی تھیں. بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خاتون پر مبینہ قاتلانہ حملہ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز کلدیپ سینگر نے کروایا ہے, جو اس وقت خاتون کی جانب سے لگائے گئے ریپ کے الزامات پر جیل میں ہیں. برازیل کے صوبے پارا کی جیل میں قیدیوں کے دو متحارب گروہوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ہلاک ہونے والے 16 قیدیوں کے سر بھی تن سے جدا کر دیے گئے. مقامی انتظامیہ کے مطابق برازیل کی حکومت کو جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے باعث انہیں کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. یمن کے صوبے سادہ میں پیر کے روز ایک مارکیٹ پر فضائی حملے میں 10 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. حوثیوں کے زیر اہتمام چلنے والے میڈیا نے بھی فضائی حملوں کی خبر دی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک مقامی ہسپتال کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں 13 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فضائی حملہ سعودی قیادت کی فورسز نے کیا ہے, جو یمن میں ایران کے حامی مسلح گروپ حوثیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں. ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز احتجاجی مظاہرین نے منگل کے روز شہر کے مسافر ٹرینوں کے نظام کو بند کر دیا, جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹرین سروس مؤخر ہو گئی اور کئی اسٹیشنوں پر جزوی طور پر معطل ہو گئی. بہت سے مسافروں نے جو کام پر پہنچنا چاہتے تھے غصے کی حالت میں مظاہرین سے جھڑپیں کیں. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس بل کو جو اب معطل ہے ختم کیا جائے, جو ہانگ کانگ کے جرائم کرنے والے شہریوں کو چین بھیجنے کی اجازت دیتا ہے. مظاہرین جمہوری اصلاحات اور چین کی ان کے علاقے پر سخت پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. پاناما میں حکام نے تقریباً 3 ٹن کوکین قبضے میں لی ہے جو امریکہ بھیجی جا رہی تھی. عہدیداروں نے بتایا کہ ملک کے مغربی حصے میں پیر کے روز کوکین کے تقریباً 100 پیکٹ پکڑے گئے, جو حالیہ دنوں میں دوسرا سب سے بڑا چھاپا ہے. اور حکام نے بتایا ہے کہ کوکین کے 94 پیکٹ قبضے میں لیے گئے ہیں جو تقریباً 3 ٹن ہے. اختتام ہفتہ اس چھاپے کے کل 7 ٹن کے قریب منشیات پکڑی گئی ہے, جن کی بین الاقوامی منڈی میں مالیت $70 ملین ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان میں راولپنڈی کے علاقے میں پاکستان آرمی ایویشن کا ایک تربیتی طیارہ شہری آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ سمیت 18 افراد موت کے منہ میں چلے گئے جبکہ 12 سے زائد زخمی ہوئے. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ.
پاکستان آرمی کا چھوٹا تربیتی طیارہ راولپنڈی کے علاقے موہڑا کالو میں آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں طیارے میں سوار 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 اہلکار جبکہ گھروں میں سوئے 13 عام شہری شامل ہیں, جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق حادثے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے, جن میں سے زیادہ تر کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق راولپنڈی موڑا کالو میں آبادی پر گر کر تباہ ہونے والا چھوٹا طیارہ پاکستان آرمی کا ہے, جو کہ معمول کے مطابق تربیتی پرواز پر تھا. طیارے میں سوار 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 اہلکار ہلاک ہوئے, جن میں پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ثاقب, لیفٹیننٹ کرنل وسیم, نائب صوبیدار افضل, حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت شامل ہیں. حادثہ رات کے تقریباً 2:30 بجے پیش آیا, جس کی وجہ سے زیادہ تر متاثرین اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور ان کو اپنے بچاؤ کی کوشش کا موقع بھی نہ مل سکا. عین شاہدین کا کہنا ہے کہ جہاز گرنے سے پہلے ہی اس میں آگ لگی ہوئی تھی. گرنے کے بعد آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا موقع نہ مل سکا.
جس ٹائم پہنچا تو یہاں پہ آگ بڑی شدت قسم کی لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس جانا ناممکن تھا. جب ریسکیو والے پہنچے تو پھر اس میں کولنگ کا عمل شروع کیا. اس کے بعد جب ہم نے ڈیڈ باڈی دیکھی, ریکور کیا ریسکیو والوں نے.
بہت سخت آگ لگی ہوئی تھی. جب یہ جہاز گرا ہے تو اس سے پہلے نیلی لائٹ نکلی ہے, پھر اس میں سے آگ نکلی ہے, بہت اونچی آگ گئی ہے.
ISPR کے مطابق پاکستان فوج کے جوانوں نے جائے حادثہ کو حصار میں لے کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی محمد علی رندھاوا نے کہا کہ زیادہ تر متاثرین آگ کی شدت کی وجہ سے متاثر ہوئے.
دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. تقریباً 2:30 بجے 2:35 2:40 پہ اس وقت میں انٹرسٹ تھا. یہ ایک ٹریننگ پلین تھا جو کریش ہوا ہے, جو ابھی انیشیل رپورٹ آ رہی ہے. ابھی ہم چیک کر رہے ہیں, کچھ جو ابھی تک اطلاع ہے وہ 15 ڈیڈ باڈیز کی ہے اور کچھ جو 4 ادھر شفٹ ہوئی ہیں, باقی میری فیملی میں ہوئی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ انجرڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہترین All the best services provide کرے.
حادثے کے بعد راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان فوج کی طرف سے اس حادثے کے حوالے سے جو تفصیل فراہم کی گئی ہے, اس میں جہاز کی نوعیت نہیں بتائی گئی. اس جہاز نے کنٹرول ٹاور کو کسی خرابی کے حوالے سے آگاہ کیا یا نہیں, اس حوالے سے بھی اب تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی. راولپنڈی اسلام آباد کی حدود میں جہاز گرنے کا یہ پہلا موقع نہیں, بلکہ 28 جولائی 2010 میں ایئر بلو کا کراچی سے اسلام آباد آنے والا طیارہ مارگلا کی پہاڑیوں سے جا ٹکرایا تھا, جس میں 152 افراد ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ بھوجا ایئر لائن کا بھی کراچی سے اسلام آباد آنے والا طیارہ 20 اپریل 2012 کو اسلام آباد کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا, جس میں عملہ سمیت 121 افراد ہلاک ہو گئے تھے. علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوج کی تعداد کم کر دی جائے۔ دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مائک پومپیو افغان صدر اشرف غنی کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فوج میں کمی کرنا افغانستان کے معروضی حالات سے مشروط ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ ارسال کی ہے محمد جلیل نے۔
پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں ہدایت کی ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ امریکہ کے صدر نے انہیں یہ ہدایت کی ہے۔ وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کو ختم کیا جائے اور بیرون ملک تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان اگست 2017 میں کیا تھا۔ اس پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان میں اس وقت تک فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا جب تک افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان کوئی امن معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ پیر کو اپنے خطاب میں مائک پومپیو کا کہنا تھا، طالبان کے ساتھ بات چیت میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے، امن معاہدے کے متعلق کوئی تاریخ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں پر امید ہوں۔ میڈیا میں آنے والی اطلاعات کے برعکس امریکہ صرف طالبان سے ہی مذاکرات نہیں کر رہا بلکہ ہم اس وقت تمام افغان فریقین کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کے بیان کے بعد ان کیا سرائیوں کو تقویت ملنے کا اندیشہ ہے کہ صدر ٹرمپ افغان حکومت کے خدشات کو خاطر میں لائے بغیر طالبان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں جس کے تحت نومبر 2020 کے صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان سے امریکی فوج کا جزوی انخلاء ممکن ہو سکے۔ مائک پومپیو کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب افغان صدارتی محل نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مائک پومپیو صدر اشرف غنی کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز میں کمی معروضی حالات سے مشروط ہوگی۔ احالی میں صدر غنی اور مائک پومپیو کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ نے افغان صدر کو یقین دہانی کروائی تھی کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا اگلا دور عنقریب ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ نے پیر کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے متعلق ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
پاکستان کا رول پازیٹو رہا ہے اور پیس پروسیس آگے بڑھا ہے، اور وہ جو نشستیں ہوئی ہیں دوحا میں وہ اب آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج وہ نشستوں کو آگے اور بڑھایا جا رہا ہے، اور اب یورپین ممالک بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔
شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے افغان امن عمل آگے بڑھا ہے، اور ان کے بقول پاکستان کی کوششوں کا اعتراف امریکہ کے ایلچی زلم خلیلزاد نے بھی کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس برس کے پہلے نصف میں سرکاری افواج اور نیٹو کی زیر قیادت فوجیوں نے طالبان دیگر عسکریت پسندوں گروہوں کو نسبت زیادہ تعداد میں افغان شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
افغانستان میں موجود اقوام متحدہ کے مشن نے سن 2019 کے پہلے نصف حصے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران سرکاری فوجوں اور نیٹو کے زیر قیادت فوجی دستوں کے ہاتھوں افغان شہریوں کی ہلاکتیں خاصی بڑی تعداد میں ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افغان باشندے پر تشدد حملوں کا نسبتاً زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد کہتی ہیں،
In the first 5 months of this year, more than 100,000 people were displaced by conflict, and we know displacement increases the risk of gender-based violence in all areas. In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings, stoning, and other attacks on women's rights. Peace, security, and economic stability
اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد کہہ رہی ہیں کہ اس سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران لڑائیوں کے سبب 1 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد آسانی سے تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ طالبان کا جن علاقوں پر کنٹرول ہے وہاں عزت کے نام پر قتل کی وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین پر دیگر مظالم بھی ڈھائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں امن، معاشی استحکام اور سیکیورٹی کی اشد ضرورت ہے۔ ان دنوں امریکہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کر رہا ہے تاکہ 18 سالہ طویل جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ سمیت غیر ملکی فوجوں کا مکمل انخلاء ہو، جبکہ امریکہ کا تقاضا ہے کہ سخت گیر گروپوں سے علاقے میں مکمل سیکیورٹی کی ضمانت حاصل کی جائے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان یہ وعدہ کریں کہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف کسی قسم کی دہشت گرد کارروائی کی منصوبہ بندی کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں گزشتہ 25 برس سے پولیو کے خاتمے کے لیے انسدادی پولیو پروگرام جاری ہے، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود بچوں کو اپاہج کرنے والی اس بیماری کا ملک سے مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ پشاور سے نظر الاسلام کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں ویکسین کیوں نہیں پلائی جاتی؟ کیونکہ والدین ویکسینیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ سی آئی اے نے جعلی مہم چلائی تھی اپٹ آباد میں، اس کے بعد والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ایس پی او نہ آ جائے، تباہ کر دیا پوری کیمپین کو، ان کا ٹرسٹ ریسٹور کرنا پڑے گا۔ کیوں مجبور ہوتا ہے پیرنٹ کی بدتمیزی کرے پولیو ٹیم کے ساتھ؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو بندوق کی نوک پہ قطرے پلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا بچہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ دیکھو نا، کامن سینس ہیومن مائنڈ ہے نا، وہ کوشچن کرتا ہے۔ اس کوشچن کے پیچھے کیا ہے؟ اس کوشچن کے پیچھے سوالات ہیں، جس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ پولیو کے قطروں کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا کہ میرے گھر آ رہے ہیں قطرے پلانے کے لیے؟ دیکھو نا، ہیومن بینگ ہے نا۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو مجھے کبھی نہیں نظر آتا پولیو کیمپین میں روڈوں میں پھر رہا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں لوگ ٹرین ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، دنیا نہیں بولتی، ایک پولیو کیس آتا ہے پورا امریکہ چھلانگے مارنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ کوشچن کرتا ہے پیرنٹ، کیا وجہ ہے؟ اس کو جواب نہیں ملتے۔ پاکستان میں 3 قسم کے ریفیوزلز ہیں۔ میڈیا کو جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے ریلیجس، بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ریلیجس کی پرسنٹیج کتنی ہے، less than 20%، rather 19%۔ لیکن جو باقی رہ گیا آپ کا 75%، وہ ہے ویکسین بیسڈ مسکنسیپشنز۔ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے دوائی کے، کیوں بار بار لاتے ہو؟ پشاور میں جو واقعہ ہوا نا، وہ ہوا ایک ریلیجس اسکول میں، جو کہ ریکارڈڈ ہے کہ وہ انکاری اسکول تھا۔ انہوں نے اس کو ہوا دی، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا، سب نے انکار کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راک باٹم آف دا میٹر جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ کمیونٹی مسٹرسٹ، اس کو ریسٹور کرنا ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان سوالات کے جوابات دینا، اور والدین کا حق ہے یہ سوال پوچھنا۔
پولیو پروگرام کے لیے وزیراعظم کے فوکل پرسن بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کے لیے ایک انٹرویو میں پولیو پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا، جس کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں حکومتی سطح پر اٹھائے گئے ہنگامی نوعیت کے کئی اقدامات کے سبب عام لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک تازہ آرڈر میں 5 اضلاع کے پولیس سربراہان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد کے محل وقوع کے اماموں اور منتظمین کے نظریاتی وابستگی کا وائف جمع کر کے انہیں فوری طور پر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو پیش کریں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سرکاری سطح پر یکے بعد دیگرے ہنگامی اقدامات اٹھائے جانے کے نتیجے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام لوگوں میں خوف ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں مختلف نوعیت کی قیاس آرائیوں اور افواہوں کے بیچ تذبذب کا شکار نظر آتی ہیں۔ ایک تازہ آرڈر میں 5 اضلاع کے پولیس سربراہان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد کے محل وقوع، ان کے ائمہ اور منتظمین کے بشمول نظریاتی وابستگی کا وائف جمع کر کے انہیں فوری طور پر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو پیش کریں۔ سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا،
تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک اور عمل ہے یہاں کے لوگوں کو ہراساں کرنے کا، ان کو تنگ کرنے کا۔
میرواز عمر نے جو متحدہ مجلس علماء کے سربراہ بھی ہیں کہا کہ اس تنظیم کا انقریب ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں ان کے بقول اس قابل تشویش صورتحال پر غور و خوض کرنے کے بعد آئندہ حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ ایک پولیس عہدیدار حسیب مغل نے وضاحت کی ہے کہ مساجد اور ان کے اماموں اور منتظمین کے قوائف جمع کرنا امن امان کا بندوبست کرنے کے عمل کا ایک حصہ ہے، تاہم ایک اور ایسے آرڈر کی وجہ سے بھی غیر یقینی صورتحال میں شدت آ گئی ہے جس میں محکمہ ریل کے ایک اعلیٰ آفیسر نے وادی کشمیر میں تعینات عملے سے کہا ہے کہ اس کے بقول کشمیر میں ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی بگڑتی صورتحال کی پیش گوئی کے پیش نظر وہ کم سے کم 4 ماہ کے لیے غذائی اجناس کا ذخیرہ کریں اور دوسرے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ اس آفیسر کو کشمیر سے واپس بلایا گیا ہے کیونکہ ایسا حکم نامہ جاری کرنا اس کے دائرے اختیار میں نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے بھارت کی وزارت داخلہ نے وفاقی آرمڈ پولیس فورسز کی مزید 100 اضافی کمپنیاں یعنی تقریباً 11,000 نفری نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر روانہ کرنے کے احکامات صادر کیے تھے۔ وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ اضافی فورسز کو ریاست میں انسداد بغاوت یا عسکریت مخالف گرڈ کو مزید مستحکم بنانے اور امن امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے، تاہم اس فیصلے کے سبب ریاست میں طرح طرح کی افواہیں پھیل گئیں اور قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔ چند عام لوگوں کے تاثرات
کے مسئلے سے بہت پریشانی ہو گئی، 35A کے آرٹیکل سے بہت پریشانی لوگوں کو ہو گئی ہے،
لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، ہم بہت پریشان ہیں۔
منگل کو نامہ نگاروں کے استفسار پر ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے اس صورتحال پر پہلی بار رائے زنی کرتے ہوئے کہا،
کوئی ویلڈ آرڈر نہیں ہے جو دکھایا گیا ہے، وہ سرکار کے کوئی آرڈرس نہیں ہیں، اور کشمیر میں اگر آپ لال چوک پہ چھینکیں گے گورنر ہاؤس تک وہ خبر بن جاتی ہے کہ بم پھٹا ہے۔ یہاں افواہیں بہت پھیلتی ہیں، ان پہ کوئی دھیان مت دو، ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از نارمل۔
ادھر بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے نئی دہلی میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں اور دوسرے اہم لیڈروں کا ایک اجلاس بلایا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
سامعین، آئس کریم کے چاہنے والے یوں تو پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن امریکیوں کی آئس کریم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1984 میں صدر رونلڈ ریگن نے جولائی کے مہینے کو آئس کریم کا قومی مہینہ اور جولائی کے تیسرے اتوار کو آئس کریم کا قومی دن مقرر کیا۔ سادیہ زیب رانجھا آپ کو ایک ایسے آئس کریم پارلر میں لے جا رہی ہیں جو تقریباً ایک صدی پرانا ہے۔
آغاز کے ساتھ ہی آئس کریم کے شوقین افراد سوینا جارجیا کی اس دکان کے سامنے قطاریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹریٹن لیوپولڈ اس شاپ کے مالک ہیں۔ وہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ سن 1919 میں 3 یونانی تارکین وطن کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ کاروبار انہیں ہی آگے بڑھانا ہے۔
ہمیشہ میرے والد آئس کریم بناتے تھے، میں شروع ہی سے مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا اور شوق سے آئس کریم کھاتا تھا، میرے دوست بھی آتے اور آئس کریم کھاتے۔ میری والدہ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، یہی وجہ تھی کہ مزیدار یونانی پیسٹریاں ہر وقت گھر پر موجود ہوتی۔
میٹھا ہی لیوپولڈ کی واحد محبت نہیں تھی، ایک اداکارہ سے شادی کے بعد وہ فلموں کی محبت میں بھی گرفتار ہو گئے اور نہ صرف ہالی ووڈ کے ایک کامیاب پروڈیوسر بنے بلکہ دونوں محبتوں کو کامیابی کے ساتھ نبھایا بھی۔ لیوپولڈ کے لیے سٹور میں موجودگی کا ایک خوشکن پہلو گاہکوں سے بات چیت کرنا بھی ہے۔
آج بہت گرم دن ہے، لہٰذا ہم نے آئس کریم کھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس مختلف فلیورز ہیں لیکن چاکلیٹ کا کوئی مقابلہ نہیں۔
ہر روز ایک سکوپ آئس کریم ہمیں فری ملتی ہے جسے میں ہمیشہ گھر لے جاتا ہوں۔ کبھی کبھار آپ تنگ بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ واقعی بہت اچھی آئس کریم ہے، اور کچھ نیا کھانے کے لیے آپ کے پاس ذائقوں کے انتخاب کی ایک لمبی فہرست بھی موجود ہے۔
اس اسٹور کی دیواریں لیوپولڈ کی محبت کی عکاس ہیں۔ یہاں 1950 کے کیمرے لٹکے ہیں، ان کی اپنی فلموں کے پوسٹرز آویزا ہیں اور ان کی پسندیدہ مشن امپوسیبل 3 بھی۔ وہ اب بھی ٹام کروز کے اچھے دوستوں میں سے ہیں۔
جب میں فلم پروڈیوس کر رہا ہوتا تھا تو ہمیشہ سب کے لیے سیٹ پر آئس کریم فراہم کرتا، اور جب ان میں سے کوئی سوانا آتا تو یہاں ضرور آنا ہوتا یا پھر ہم انہیں آئس کریم بھیجوا دیتے۔ مثال کے طور پر چند برس قبل ٹام کروز لندن میں شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے آئس کریم کی خواہش کی اور میں نے یہاں سے آئس کریم وہاں پہنچائی۔
چند ہفتوں بعد یہ کیفے اپنی سمی سالگرہ منانے جا رہا ہے، لیکن لیوپولڈ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ دن کیسے منایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے بعد یہ خاندانی کاروبار کون دیکھے گا، کیونکہ لیوپولڈ کی کوئی اولاد نہیں اور ان کے بھانجے بھتیجوں کو اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں۔ लेकिन ल्यूपोल्ड को इस बात का यकीन है कि कारोबार का हकदार ऐसा शख्स होगा जिसे उनसे ज्यादा आइसक्रीम से दिलचस्पी होगी। क्रीना बेफैजन के साथ सादिया जेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। सामीन, तीन तलाकों का मसला भारत में काफी अरसे से जेर बहस है और पार्लियामान में भी इस पर काफी लेदे हुई है। इस बारे में जानने के लिए चलते हैं भारत के दारुलहुकूमत नई दिल्ली, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं सुहेल अंजुम। जी अंजुम साहब, कुछ बताइएगा इस बारे में।
जी, ये तलाक तलाशा बिल इससे पहले लोकसभा में मंजूर हो चुका था, आज उसे राज्यसभा में पेश किया गया। 4.5 घंटे तक बहस चली और बिल के हक में 99 वोट पड़े और उसके खिलाफ 84 वोट पड़े। अब इसे सदर के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसमें यह इंतजाम किया गया है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बैक वक्त 3 तलाकें देता है तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। मोदी हुकूमत ने गुजश्ता पार्लियामेंट में भी इसे मंजूर कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोकसभा में मंजूर होने के बाद राज्यसभा में मुअल्लफ हो गया था। रविशंकर प्रसाद ने आज के दिन को तारीखी दिन करार दिया और कहा कि इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए बल्कि मुस्लिम खवातीन के हकूक और उनके वकार के हिस्से से देखा जाए। इस पे अपोजिशन अरकान ने इस बिल की शदीद मुखालफत की। उनकी सबसे बड़ी मुखालफत इस बात से है कि जो तलाक देने वाले मर्द को 3 साल की जेल हो जाएगी और मुतल्लका खातून के नाम नफका का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो उनका कहना है कि सेल्फ कंट्रेडिक्टरी है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में हुकूमत अकलियत में है, लेकिन इसके बावजूद उसने इसे मंजूर करा लिया। इसकी वजह ये रही कि कई अपोजिशन पार्टियां गैर हाजिर हो गईं, कुछ मेंबर्स गैर हाजिर हो गए, हुकूमत ने वजीर आजम ने कुछ सियासी पार्टियों से बात की और बीजेपी ने व्हिप जारी करके अपने तमाम मेंबर्स को हाजिर रहने की हिदायत दे दी। तो इस तरह अपोजिशन के अरकान की तादाद काफी कम हो गई और हुकूमत को ये बिल आसानी से पास करा लेने में हुकूमत कामयाब।
अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि उलमाए कराम का क्या इस पर रद्द अमल है?
जी 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 जी, इस सिलसिले में हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पटना बोर्ड के मेंबर डॉक्टर सैयद कासिम रसूली लिया से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और हम पहले इसकी मुखालफत करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि पटना बोर्ड इस पर गौर कर रहा है और इसका मजीद मुताला करने के बाद उम्मीद है कि चंद रोज के अंदर अंदर इस कानून को, जब यह कानून बन जाएगा, अभी तो बिल है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम साहब। ये हमारे नुमाइंदे थे नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, जो बता रहे थे 3 तलाकों के बारे में जो बिल पास हो रहा है। और अब हम चलेंगे कराची, जहां हमारे नुमाइंदा हैं सिदरा डार, और उनसे कराची में पानी की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बात करते हैं। जी सिदरा डार, आप बताइएगा क्या आपके पास तफसीलात हैं?
कराची में मॉनसून की ये पहली बारिश कह सकते हैं जो कि 29 जुलाई से शुरू हुई थी, क्योंकि इससे पहले इंडिया में महाराष्ट्र में जो तबाही बारिश ने मचाई है उसके हवाले से पहले से यहाँ पर भी फोरकास्ट जो थी कि कराची में भी इस तरह का मॉनसून का बारिश होगी तो काफी तबाही हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि 2 रोज में इसके बाद जो शहर का नक्शा बदला है वो सबके सामने है। अभी जो हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि आज रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद कल ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और फिर कल से बारिश रुक जाएंगी। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है कराची में वो तकरीबन 165 मिलीमीटर बारिश है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश का जो मिलीमीटर का हिसाब है वो हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि कराची के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई है तो वो सुरजानी टाउन का इलाका है, जहां इस वक्त मामूलात जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासर है। वैसे तो पूरे कराची के इस वक्त जो सूरत हाल है वो सड़कों पर पानी है, निकासी आप के बहुत बड़े مسئلے مسائل ہیں جس کے حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ ہے, جو شہری انتظامیہ ہے وہ کافی متحرک ہے, کام کر رہی ہے. لیکن اس بارش میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دو دن کے اندر تقریباً 16 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آج بھی جو 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئے ہیں, کیونکہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے, بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں. اگر شہر کے میں بجلی کے نظام پر اگر آپ بات کر لیں تو اس وقت کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں بجلی نہ گئی ہو. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر علاقے ہیں جہاں پر 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے, اس کے بعد 2 گھنٹے بجلی آئی ہے, پھر اس کے بعد گئی ہے. جیسی بارش شروع ہوتی ہے اور بجلی منقطع کر دی جاتی ہے, تو یہ ایک سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسائل شہر کراچی کو جھیلنے پڑ رہے ہیں.
جی, شہر کراچی کو بہت شکریہ سدرا. ہم کراچی میں موجود محمد ثاقب سے بھی بات کرتے ہیں. جی ثاقب, آپ کیا کہیں گے, بارشیں بھی بہت ہو رہی ہیں اور شہر کے ظاہر ہے کچھ افراد کی جاں بحق بھی ہوئے ہیں, 16 افراد وہ بتا رہی تھیں سدرا کے جاں بحق ہوئے ہیں, اور بھی دوسرے مسائل ہیں اور خاص طور پر پانی کا مسئلہ ہے, تو آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟
جی خالد صاحب, بہت شکریہ. یقینی طور پر جو کراچی میں جو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جو سویرے کے دوران, اس کے نقصانات کافی زیادہ ہوئے ہیں, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں یہی ہے کہ جو کراچی میں جو ندی نالے ہیں ان میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت صفائی نہیں کی جا رہی ہے, کچرا بہت بھرا ہوا ہے. تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ جو کراچی کا جو 50% جو کچرا ہے وہ ندی نالوں میں دم کر دیا جاتا ہے, جس کے باعث مونسون کے سیزن میں جب بارشیں عروج پر ہوتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو پانی ہے ندی نالے وہ ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بارشیں ہونے سے جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ طارق روڈ, شارہ فیصل, ایم اے چنا روڈ, راشد مینار روڈ, رفیقی شہید روڈ, اس کے علاوہ جو مولانا دین محمد وفائی روڈ ہے اور اس طرح کی جو سڑکیں ہیں, کچہری روڈ ہے, وہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے, اور جو متعدد مقامات پر جو سڑکیں وہ دھنس گئی ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس تمام وجوہات میں جو ہے جو شہری حکومت ہے اس کی طرف جو انتظامات ہیں وہ ناکافی دکھائی دیتے ہیں, اور ایسے میں میئر کراچی نے جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے اس سے بھی مدد طلب کی ہے. وفاقی وزیر برائے بحری امور کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کراچی میں وہ کافی زیادہ نازک ہے اور لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مشینریز اویلیبل نہیں ہے, جو موٹرز ہیں پانی کو نکالنے کی, سڑکوں سے پانی کی نکاسی کی, وہ موجود نہیں ہے, تو وہ پرووائڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ صوبائی حکومت اپنی الگ سازشیں کر رہی ہیں, جبکہ میئر کراچی اور گورنر سندھ جو ہے وہ الگ دورے کر رہے ہیں, تو اس میں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ بھی نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے جو اس کا جو خمیازہ ہے وہ کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو یہ کراچی میں ہمارے نمائندے تھے محمد ثاقب, جو وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے. اور ابھی ابھی کوئٹہ سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں ایک دھماکہ ہوا ہے, اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں کوئٹہ, اور وہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ. جی ستار کاکڑ, کیا خبر ہے یہ؟
جی, یہ کوئٹہ کا سب سے مرکزی اور کاروباری علاقہ ہے میزان چوک. یہاں پر سٹی پولیس اسٹیشن ہے, تھانہ ہے, اس کے بالکل سامنے جو ہے موٹر سائیکلیں کھڑی کی گئی تھی, تو اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہاں دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے میں تقریباً 7-8 بندے جو ہیں وہ کافی شدید زخمی ہوئے ہیں. ابھی اس وقت ہم بھی اسی طرف آگے کر رہے ہیں, پولیس نے وہ پورا علاقہ بند کر دیا ہے, 3-4 ایمبولینس کی گاڑیاں وہاں تک گزر گئی ہیں, اور زخمیوں کو سلفور اسپتال پہنچانے کی, جو سیول اسپتال ہے کوئٹہ کا قریبی اسپتال وہی ہے, وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اطلاعات یہی ہے کہ اس دھماکے میں کئی لوگ جو ہے وہ ایک درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 3-4 ایسے ہیں جو دھماکے کے کافی قریب تھے اور وہ اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں. ابھی تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس دھماکے کے ذریعے پولیس یا ایف سی کو, جو عام طور پہ شہر میں گشت کرتی ہے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یا کوئی اور اس کی وجہ ہے, لیکن بہرحال تفصیلات اس کی ابھی سامنے آ رہی ہے. جی,
تو یہ کچھ پتہ لگا ہے کہ سیکیورٹی حکام کیا کہہ رہے ہیں اور کس پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟
سرے دے چونکہ بالکل ہی اس کو ابھی بمشکل 5 یا 8 منٹ ہو گئے ہوں گے.
اچھا.
تو اس حوالے سے ابھی ہم اوکام سے رابطے میں ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ انتہائی رش والا علاقہ ہے, یہاں پر سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں بھی گزرتی ہے, عام گزرگاہ ہے, اور یہاں پر لوگوں کی دکانیں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, سارا مارکیٹ کا ایریا ہے, کمرشل ایریا ہے. تو وہ فی الحال سر دست اس حوالے سے کچھ کہنے سے گریز کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی جانب سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی, لیکن جو ہی صورتحال واضح ہوگی ہم اپنے قارئین کو آگاہ کر لیں گے. جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا. تو یہ کوئٹہ میں ہمارے نمائندے تھے ستار کاکڑ, جو بتا رہے تھے کہ وہاں میزان چوک کے قریب یہ ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں, اور مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی یمن کی ایک مارکیٹ پر سعودی عسکری اتحاد کے ہوائی حملے میں بچوں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ, فائز بخاری کی زبانی.
پیر کو سعودی عسکری اتحاد نے یمن کے صوبے سادا کی التبات مارکیٹ میں میزائلوں سے حملہ کیا, جو بظاہر سعودی ایئر بیس پر حوثی باغیوں کے ڈرون حملے کے جواب میں کی گئی کارروائی تھی. ان حملوں کے نتیجے میں بچوں سمیت 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. محمد نصر زخمی ہونے والے ایک بچے کے والد ہیں اور حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اس مارکیٹ میں تھے جو میدان جنگ نہیں ہے بلکہ عام شہریوں سے بھری ہوئی تھی. اس وقت انہوں نے یہاں لوگوں کو نشانہ بنایا. میرا بیٹا ہاشم حیدر اس حملے میں زخمی ہوا, اس کی گردن اور کندھے پر چوٹیں آئی ہیں اور اب وہ کومے کی حالت میں ہے. صرف خدا جانتا ہے کہ وہ زندہ بچ جائے گا یا مر جائے گا. یہ تھے محمد نصر کے الفاظ. تاہم سعودی عسکری اتحاد کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ حوثی باغیوں نے خود کروایا ہے تاکہ یمنی افراد کو سعودی اتحاد کے خلاف بدزن کیا جا سکے. حالیہ دنوں میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب میں واقع ایئرپورٹس اور عسکری چوکیوں پر میزائل اور ڈرون حملوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. حوثی باغیوں کا موقف ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے مسلسل حملوں کے جواب میں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یمن میں اقتدار حاصل کرنے کا تنازعہ سن 2014 سے شروع ہے, جب حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر کے صدر منصور ہادی کو سعودی عرب میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی شام کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد پر فوجوں کی تعیناتی میں اضافہ کر رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ اقدام امریکی حمایت یافتہ کرد فوجوں کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے. ترکی کرد فوجیوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے حملے سے خطے میں عدم استحکام بڑھ جانے کا خطرہ ہے. اس بارے میں شام میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سروان کنجو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
یہ شہر بادی نظر میں کسی بھی پرامن شہر کی مانند دکھائی دیتا ہے, جہاں لوگ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. تاہم شام کا یہ شمالی سرحدی قصبہ ترکی کی طرف سے کردوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ترکی کی فوج کے ممکنہ حملے کے تناظر میں خوف میں مبتلا محسوس ہوتا ہے. ترکی گزشتہ 4 ہفتوں سے شام کے ساتھ اپنے سرحدی علاقے میں فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شامی جمہوری فوجوں یعنی ایس ڈی ایف سے موسوم مقامی کرد فوجوں کو اس علاقے سے بے دخل کرنا ہے, جس نے شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی ترکی اور ایس ٹی ایف کے درمیان کسی ممکنہ مہاذرائی کو روکنے کی خاطر سالسی کا کردار ادا کیا ہے. سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل کینت میکنزی نے گزشتہ ہفتے شام میں کردوں کے ساتھ ہنگامی طور پر ملاقات کی ہے, جبکہ شام میں امریکی سفیر جیمز جیفرے نے انقرہ میں سرکاری اہلکاروں سے مذاکرات کیے ہیں. ایس ٹی ایف کے کمانڈر مصطفیٰ بالی کہتے ہیں,
Americans can play a decisive role in resolving problems between us and Turkey.
امریکہ اور ترکی کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے امریکی ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کرد لوگ کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہیں. ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. ہم اس مسئلے کے حل کے لیے بات چیت پر رضامند ہیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم دھمکیاں قبول نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے لوگ خطرے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں لڑنے اور اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ ترکی ایس ٹی ایف کو پی وائی ڈی کا سیاسی شعبہ سمجھتا ہے۔ وہ پی وائی ڈی کو ترکی میں موجود کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کا حصہ قرار دیتا ہے، جسے امریکہ اور ترکی دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ کرد سیاستدان عبداللہ اوجے کا کہنا ہے،
As a neighboring country, Turkey would never allow the PKK to be on its border.
ترکی ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پی کے کے کو اپنی سرحد کی جانب آنے کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی پی وائی ڈی کو کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ سمجھتا ہے، لہٰذا جب تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کر لیا جاتا، یہ خطرات موجود رہیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز کہا تھا کہ ان کا ملک شمالی شام میں بقول ان کے دہشت گردی کے کوریڈور کو تباہ کر دے گا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے ایسی دھمکیاں 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے وقت سے ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایک مقامی صحافی دلشاد عبدو کہتے ہیں،
Turkish threats aren't new. We have been living with these threats for years.
ترکی کی دھمکیاں نئی نہیں ہیں، ہم سالہا سال سے ان دھمکیوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ میرے خیال میں ترکی ہمارے علاقے کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ کرد اور ایس ٹی ایف اس کی سرحد تک نہ پہنچ پائیں۔ یہ شام کے وسیع تر تناظر میں مفادات کی خاطر سیاسی مصلحت پر مبنی ہے۔ دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کو کسی بھی بہانے اپنے ہمسایہ ملک پر حملے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے شام کے اندر سے مسلح افراد کے ایک گروپ نے ترکی میں بم پھینکے، جن سے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز شہری حقوق کے سرگرم اور معروف افریقی امریکی کارکن ایلپ شارٹن کو فریبی اور دھوکہ باز کہہ کر نسل پرستانہ رنگ لیے ہوئے حملوں میں مزید شدت پیدا کی۔ قبل ازیں اختتام ہفتہ صدر ٹرمپ نے ایک اور سیاہ فام امریکی رکن کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور سے رکن کانگریس ایلیجا کمنگز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انہیں چوہوں سے متاثرہ اپنے بالٹی مور ڈسٹرکٹ پر توجہ دینی چاہیے، جو کہ ابتر اور خطرناک حالت میں ہے اور جسے امریکہ کا بدترین ڈسٹرکٹ تصور کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان نے صدر ٹرمپ کے بیانات کو نسل پرستانہ قرار دیا ہے، لیکن صدر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اپنے مخالفین کے تعصبانہ رویوں اور بیانات کا جواب دینا بالکل درست ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرل کیل۔
ایل شارپٹن پر تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ دھوکے باز اور مشکلات پیدا کرنے والے شخص ہیں جو سفید فاموں اور پولیس سے نفرت کرتے ہیں۔ پیر ہی کے روز ایلپ شارپٹن نے اپنے رد عمل میں کہا تھا، وہ جو چاہیں کہیں، مجھے مشکل پیدا کرنے والا کہہ رہے ہیں، ہاں میں متعصبانہ رویے رکھنے والوں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایل شارپٹن کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جب انہوں نے ڈیموکریٹ جماعت کے رکن کانگریس ایلائجا کمنگز کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ ڈیموکریٹوں نے صدر ٹرمپ کے بیانات کو نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ جماعت کی چار غیر سفید فام خواتین اراکین کانگریس کو کہا تھا کہ وہ واپس اپنے جرائم زدہ علاقوں میں چلی جائیں جہاں سے وہ آئی ہیں۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس کے قائم مقام چیف آف سٹاف مک مولوینی نے مخالفین کے سیاسی حملوں پر صدر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا،
If I had poverty in my district like they have in Baltimore, I'd get fired. And I think the president
اگر میرے حلقے میں غربت ہوتی جیسا کہ ان کے ہاں بالٹی مور میں ہے تو میری چھٹی ہو جاتی، اور میرے خیال میں یہ صدر صاحب کا حق ہے کہ وہ اس بات کو اجاگر کریں۔ اس کا نسل سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایلائجا کمنگز ایوان کی اوورسائٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں اور وہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ممکنہ بے ضابطگیوں کی تفتیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے سرحدوں پر تعمیر کیے گئے کیمپوں کی صورتحال پر تنقید کی ہے۔ ریپبلیکن جماعت کے سابق چیئرمین مائیکل سٹیل نے بھی صدر ٹرمپ کے بیانات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے بالٹی مور جیسے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کریں۔ ناقدین صدر ٹرمپ کے بیانات کو آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے سفید فاموں کو اپنی جانب مائل کرنے کی ایک سوچی سمجھی مگر پر خطر حکمت عملی قرار دے رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیناما میں حکام نے تقریباً 3 ٹن کوکین قبضے میں لی ہے جو امریکہ بھیجی جا رہی تھی. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے مغربی حصے میں پیر کے روز کوکین کے تقریباً 100 پیکٹ پکڑے گئے، جو حالیہ دنوں میں دوسرا سب سے بڑا چھاپا ہے. انسداد منشیات کے محکمے کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہم نے کوکین کے 94 پیکٹ قبضے میں لیے ہیں جو تقریباً 3 ٹن ہے. اختتام ہفتہ اس چھاپے کے بعد کل 7 ٹن کے قریب منشیات پکڑی گئی، جن کی بین الاقوامی منڈی میں مالیت $70 ملین ہے. عہدیداروں کے مطابق کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے کیونکہ مشتبہ افراد پولیس کی آمد پر فرار ہو گئے. امریکی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے قصبے گل رائے میں سینکڑوں افراد نے پیر کی رات ان 3 افراد کی یاد میں شمع روشن کی اور دعائیں کی جنہیں فوڈ فیسٹیول کے دوران ایک مسلح شخص نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. مرنے والوں میں بچے بھی شامل تھے. اتوار کی شام نے گل رائے کے گارلک فیسٹیول میں ایک 19 سالہ شخص نے فائرنگ شروع کر دی. سین فرانسسکو اور آس پاس کے علاقوں سے ہزارہ افراد اس میلے میں شرکت کرتے ہیں. مشتبہ شخص کو پولیس نے گولی مار کر موقع پر ہی ہلاک کر دیا. ماسکو میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس کی جانب سے ہفتے کے روز طاقت کے بے جا استعمال کی انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے پیر کے روز کہا کہ روسی حکام نے مظاہرین کی آواز دبانے کے لیے جبر سے کام لیا ہے. ماسکو میں 8 ستمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حزب اختلاف کے امیدواروں کو موقع نہ دیے جانے کے خلاف احتجاج کرنے والے تقریباً 1400 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ خدشات بھی ہیں کہ ان مظاہروں کا انعقاد کرنے والے الیکسی نیوالنی کو حراست کے دوران زہر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ زیب رانچا.
ہفتے کے روز کا مظاہرہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں کی ایک کڑی تھا. یہ مظاہرے روس کے دارالحکومت ماسکو میں 8 ستمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تقریباً 30 آزاد امیدواروں کی الیکشن حکام کی جانب سے انتخاب میں ان کی شمولیت سے انکار کی وجہ سے ہو رہے ہیں. حکام کی جانب سے ریلی کی اجازت نہ دینے کے باوجود ہزاروں مظاہرین شہر کے ایک بڑے ہال میں جمع ہوئے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا، انہیں زمین پر پٹخا اور کھینچتے ہوئے لے گئے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ 1373 افراد حراست میں لیے گئے ہیں. ان میں امیدوار ایلیا یاشین بھی شامل ہیں. ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں پیر کے روز 10 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے. صاف بات ہے کہ یہ یاشین کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دینے اور چند ہفتوں کے لیے منظر سے ہٹا دینے کا یہ فیصلہ سیاسی ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس سے لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے نہیں روکا جا سکے گا. ان مظاہروں کا انتظام کرنے والے متعدد افراد میں سے ایک نمایاں منظم الیکسی نوالنی کو ہفتے کے روز مظاہروں سے قبل گرفتار کر کے 30 روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا، لیکن یہ قدم اپوزیشن کو ایک جگہ جمع ہونے سے نہ روک پایا. نوالنی جیل میں پراسرار طور پر بیمار پڑ گئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا. نوالنی کے ڈاکٹر کا کہنا تھا، میں نے ہسپتال میں ڈاکٹروں کو بتایا ہے کہ انہیں مزید 3 روز ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ تشخیص کی جا سکے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں پھر پولیس کی زیر نگرانی واپس جیل بھیج دیا جائے گا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نوالنی کو کسی چیز سے الرجی ہوئی ہے، لیکن ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ بات اس سے زیادہ بڑی ہے. انہیں اسٹیرائڈز کی بڑی مقدار دی گئی ہے. ظاہر ہے ان کے جسم پر موجود سوجن اب تقریباً ختم ہو گئی ہے. انہیں کچھ زہریلا دیا گیا ہے. یہ کیا تھا اور کیسے دیا گیا یہ ابھی معلوم نہیں. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر مسلح دباؤ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ شفاف اور آزادانہ انتخاب کے مطالبے کے لیے کتنا ہی پرامن احتجاج کیوں نہ کریں، انہیں آواز بلند کرنے کے نتائج تو بھگتنا ہوں گے. انسانی حقوق کے گروپوں اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے روسی حکام پر مظاہرین کو رہا کرنے اور تمام الزامات واپس لینے پر زور دیا ہے. سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
منگل کو ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی مظاہرین نے شہر میں ٹرینوں کے نظام کو کچھ وقت کے لیے جزوی طور پر معطل کر دیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی.
ان مظاہروں کے نتیجے میں ہانگ کانگ کا مقامی ٹرین نظام جزوی طور پر بندش یا تعطل کا شکار ہو گیا. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مفت شٹل بسوں کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ ٹرین اسٹیشنوں پر پھنسے ہوئے مسافر اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں، لیکن ان بسوں تک رسائی کے لیے بھی مسافروں کو لمبی قطاروں میں دیر تک انتظار کرنا پڑا. اس مجمع میں پھنسے ہوئے ایک مسافر جان بھی تھے.
I have a meeting at 10 and it's 8 a.m. now. I think my work and meeting could wait.
جو بتا رہے ہیں کہ میری میٹنگ 10 بجے ہے اور اب 8 بج چکے ہیں. میرے خیال میں کام اور میٹنگ میں یہ تاخیر میرے لیے قابل قبول ہے، لیکن جس طرح ہماری آزادی، تحفظ اور انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان میں تاخیر مجھے قبول نہیں. یہ مظاہرہ چین کو ملزمان کی حوالگی کے بل کے خلاف تھا جسے اب معطل کر دیا گیا ہے. اس متنازع بل کے مطابق ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے مشتبہ ملزمان کو سماعت کے لیے چین بھیجا جانا تھا. تاہم ہانگ کانگ چین کے زیر انتظام ایک خود مختار علاقہ ہے اور مظاہرین نے اس کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے. چینی حکومت کے ایک ترجمان نے پیر کو ہانگ کانگ کی عوام سے اپیل کی کہ وہ ان پر تشدد مظاہروں کی مخالفت کریں جو ان کے مطابق مغربی ممالک کے اکسانے پر شروع کیے گئے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ماضی کے ایک معروف بینڈ نیکسس کے لیڈ سنگر طارق حمید کے ساتھ گفتگو سنیے فکر و فن میں.
بچپن سے مجھے شوق تھا میوزک کا، لیکن جو ریکگنیشن مجھے ملی وہ میرا بینڈ تھا نیکسس، جس کی وجہ سے ریکگنیشن ملی. اور اگر آپ کو سب کو گانا جو یاد ہوگا جن لوگوں نے سنا ہوگا،
کھتری
گول گول، وہ گانا میری پہچان بنا. اور اس کے بعد نیکسس نے ماشاء اللہ کافی ورلڈ وائڈ ہم نے کافی ٹورس کیے اور کافی میوزک کیا. میں نے سوچا کہ چلیں زندگی میں ایک نیا وینچر جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، کیونکہ میں پروفیشنلی انجینئر.
طارق، جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو باقی جو گروپ کے ممبران ہیں آپ، پھر ان پہ کیا بیتی، ریئیکشن کیا تھا ان کا؟
اصل میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم لوگ، میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ مزید اپنا جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھائیں اور اپنا جو ہمارے اپنے اوریجنل اسکور ہے اس کو بڑھائیں. تو اس وقت وہ تھوڑے اس حوالے سے تھوڑے سلو تھے، تو میں اس حوالے سے میں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے سوچا کہ اگر نہیں تو پھر میں چلیں وہاں چلتا ہوں، کچھ نیا ایڈونچر دیکھتے ہیں، نئی دنیا دیکھتے ہیں، نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں.
جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا یا پھر سنگنگ کو بھی ساتھ رکھا جائے؟
اصل میں دونوں چیزیں، کیونکہ سنگنگ مجھے ایسا لگتا ہے سعدیہ کہ سنگنگ جو ہے وہ میرے اندر، میرے شاید رگو پے میں ایسے سرایت کر گئی ہے کہ اگر سنگنگ شاید میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہتا ہوں.
لیکن طارق، جب آپ پاکستان سے آئے وہاں پر آپ ایک نئے نام بنا چکے تھے، تو جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ کو ایک نئے سرے سے سٹرگل کرنی پڑی اپنی پہچان بنانے کے لیے.
اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، اور کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں. तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो आपको इस भीड़ में अपना रास्ता खुद बनाना होता है और आपको चलना पड़ता है, चलना शर्त है सादिया।
आप गुफ्तगू सुन रहे थे कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी सिंगर तारिक हमीद की। सादिया जिब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
इसके साथ ही हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर कार्नीलियस। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे। उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, और प्रोग्राम सुनिएगा जहां रंग।